اب وہ ویلیو کیا ہے؟ پہلی دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء، تو اس نے سکھا دیے آدم آدم کو، الاسماء نام، کلہا سب ان کے. علامہ کا مطلب ایک تو یہ سکھایا، کس طرح سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم کے اندر فیڈ کر دیا، یہ صلاحیت پیدا کر دی، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی. کیا؟ کہ جو چیز بھی وہ دیکھے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دے، کچھ بنائے اس کو وہ نام دے دے. تو جو بنائے گا وہ نام دے دے گا، کوئی شے انوینٹ کرے گا اس کو وہ نام دے دے گا، جو چیزیں اس کے سامنے ہوں گی ان کو بھی وہ کوئی نہ کوئی نام دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ نام سکھا دیے. بس یہ علم الاسماء ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر فیٹ کر دی ہے، کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں. یہ کتاب ہے، یہ چھت ہے، یہ پنکھا ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ عینک ہے، یہ پلر ہے، وہ دیوار ہے، وہ دروازے ہیں. یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے. اور پھر آج کل کی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے، آپ اس کو دیکھیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ کوئی دوسروں کا کمال نہیں ہے. کوئی وہ کہیں جی ہم نے بڑے کام کیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے شروع سے، کہ وہ علامہ آدم الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام، سب جو وہاں موجود تھیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. سکھانے کے بعد ثم عرضہم علی الملائکہ، وہ جو کچھ بھی موجود تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. کبھی یہ چیزیں مطلب مختلف چیزیں تھیں. فقالا، تو اللہ نے فرمایا، انبئونی باسمائی ہؤلاء، خبر دو مجھے ناموں کی ان سب کے، بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا نام ہے ان کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سچے کا کیا مطلب؟ یعنی پیچھے جو دو باتیں انہوں نے کی تھی نا، کہ وہ خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد پیدا کرے گا، یا پھر یہ کہ تسبیح کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے. اب یہ نہ خون بہانے کی بات ہو رہی نہ تسبیح کی بات ہو رہی ہے، تو درمیانی کوئی اور بات نکل آئی، اور وہ علم کی. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں بھی، کہ علم کو میں ویلیو دے رہا ہوں. انسان کو علم کی بنیاد پہ، فرشتوں پر اور جنوں پر میں نے ترجیح دی ہے. اس کے اندر جو چیز میں نے فیڈ کی ہے وہ یہ ہے، میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو یہ وہ چیز ہے کہ حضرت انسان کے اندر ایسا کمال رکھ دیا ہے، حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے. اور اس موقع پہ حضرت آدم کی جو فضیلت تھی، حضرت انسان کی جو ترجیح تھی، یا کیا نام ہے، تکریم تھی، وہ مزید واضح ہو گئی. تو قالو، فرشتے کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. مراد یہ کہ تمہارا جو پلان ہے، منصوبہ ہے اپنا خلیفہ بنانے کا، اس پہ ہم نے جو کچھ کہا یہ تو ایک تھوڑے سی ہماری ریزرویشنز تھیں، مگر تیرے پلان جو ہے نا ان میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کوئی نقص نہیں ہو سکتا. واقعی تو جو کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہم سمجھ چکے کہ تیری ذات اس عیب سے بھی پاک ہے کہ شاید تمہیں مستقبل کا علم نہیں. نہیں، تجھے سب کچھ علم ہے، تمہیں پتا ہے. تو یہ ہے سبحانک کا مطلب، اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، تیرے فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، تیرا کہنا درست ہے. پھر خود کہتے ہیں، لا علم لنا، واقعی ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جو تو نے ہمیں سکھایا. بس تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا علم محدود ہے، اور انسانوں کا علم جو ہے اس میں وہ آزاد ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل اور اس کے دل کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کے اندر علم بڑھتا جائے بڑھتا جائے. جتنا وہ علم اس میں ڈالے گا وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. تو انسان صاحب علم جو ہے اس کی ویلیو ہے جس کے پاس علم ہے, اللہ اس کو ویلیو دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو ہی ہے بہت علم والا اور بہت حکمت والا. اصل علم تیرے پاس ہے, ہم نہیں جانتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے, تو ہی جانتا ہے. اور مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ تو ہی جانتا ہے, ہمارے پاس کوئی علم نہیں. پھر ان کی حکمتیں کیا ہیں وہ بھی تو ہی جانتا ہے. تو حکیم ہے, ہم حکیم نہیں ہیں. تیری ذات بہت بڑی حکیم ذات ہے, حکمت والی ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو جملہ تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون, اس میں سب چیزیں آ گئیں, علم بھی آ گیا حکمت بھی آ گئی. اب حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ. قال یا آدم, کہا اللہ تعالی نے اے آدم, انبئہم, بتاؤ تم ان فرشتوں کو, بی اسمائہم, ان چیزوں کے نام. اب یہاں اللہ تعالی سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آدم بتاؤ ان کے کیا نام ہے, یہ کیا ہے. پہلے فرشتوں کو پڑھا کہ تم بتاؤ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, کہتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں, اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو آدم علیہ السلام سے کہا آدم اچھا تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے اور ان کو بتاؤ یہ کیا چیز ہے. تو آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کے نام بتاتے گئے, ان کو کہیں غلطی نہیں کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیے تھے, فیڈ کر دیے تھے ان کے اندر.
تو آدم نے بتا دیے جو چیزیں وہاں موجود تھیں, ان کے نام بتا دیے. بڑا علم ہے, یہ فضیلت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی عزت ہے جو علم کی بنیاد پہ انسان کو حاصل ہوتی ہے.
فلما انباهم باسمائهم, پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے اور کوئی غلطی نہیں کھائی, تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو
الم اقل لکم, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں والارضی اور زمین کا. زمین اور آسمان کے اندر بہت سی انسین اندیکھی چیزیں ہیں, میں ان کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پہلے تو یہ مانو فیوچر کیا ہے وہ میں جانتا ہوں, کیا ہونے والا ہے وہ میں جانتا ہوں, میں کیا کرنے والا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اس کی حکمت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. یہ سب غیب السماوات والارض ہیں. اور پھر زمین میں حضرت انسان کو میں آباد کروں گا, یہ خلیفہ جب بنے گا میرے احکام کو لے گا, اس کو امپلیمنٹ کرے گا اپنی ذات پہ اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرے گا, تو مجھے پتہ ہے کہ پھر ان میں سے کس قسم کے انسان نکلیں گے, وہ قیمتی چیز ہوگی میرے لیے, وہ بڑی ویلیویبل ہوں گے. اور پھر یہ بھی میں جانتا ہوں تو تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو اندر چھپاتے ہو. فرشتوں کو اللہ نے فرما دیا اور فرشتوں نے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا, وہ معصوم ہے غلطیوں سے. یہ ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ فرشتہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, تبھی تو اس کو فرشتہ کہتے ہیں. ہم انسانوں میں بھی کوئی ایسا نیک انسان ہو تو کیا کہتے ہیں, یہ بڑا فرشتہ ہے, فرشتہ آدمی ہے. تھوڑی سی تشبیہ دے دیتے ہیں, لیکن فرشتہ اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے, نوری ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, کوئی انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا الا یہ کہ اللہ اگر اس کو کہے کہ تم اپنے آپ کو اس کو دکھاؤ, اور وہ نبیوں کو دکھاتے تھے بس, اور وہ بھی انسانی شیپ میں یا اپنی اصل شیپ میں. جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل شیپ میں دیکھا, ورنہ وہ انسانی شیپ میں بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے اور کبھی غائب بھی ہوتے تھے, نظر ہی نہیں آتے تھے. اور پھر فرشتے ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں, ہمارے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں, ہمارے دائیں بائیں اور فرشتے بھی ہیں, یہ کرامن کاتبین ہیں. ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان بھی ہے. جو فرشتہ ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے, نیکی کرو, اور جو شیطان وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ گناہ کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے, وہ مجھے سوائے اچھی باتوں کو کچھ نہیں کہتا. یہ ہے نا انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو. یہ جن تابع کرنا ہوتا ہے, اصل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے بس, شرارتیں نہ کرے, غلط راہ نہ دکھائے, غلط پٹیاں نہ پڑھائے, عین نماز کے وقت لوریاں نہ دے, سو جاؤ سو جاؤ. یہ چیز ہیں جو کہ بہت سے فرشتے ہیں آسمان سے اللہ کا حکم لے کے نیچے اترتے ہیں اور امپلیمنٹ کر جاتے ہیں. صبح کی الگ فورسز ہیں, شام کی الگ ہیں, یہ سب ہیں جو اللہ تعالی نے یہاں زمین میں ہماری حفاظت کے لیے, بلکہ ہماری حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے ہیں, ایک ایک بندے کی حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ تعالی نے لگا رکھے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم سے اس انسان کو وہ مختلف آنے والی تکلیفوں سے بچاتے ہیں, مصیبتوں سے بچاتے ہیں, اور اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو تاکہ اس کو موت نہ آئے. جب موت آئے تو اپنے وقت پہ آئے بس. تو یہ مخلوق ہے جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے مگر ہے گناہوں سے معصوم اور اللہ کے حکم کی پابند. ہمیں ذرا آزاد کی ہے, ہم چاہیں تو اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں, چاہیں تو گناہ کریں اور چاہیں تو نیکی بھی کریں. نیکی کریں گے تو اس کی بڑی ویلی ہوگی, اور اتنی بڑی ویلی ہوگی کہ فرشتے خادم بن جائیں گے, فرشتوں سے بھی بڑا مقام اللہ دے دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی کریں گے تو شیطان سے بھی بدتر ہمارا مقام ہوگا اور انتہائی گہرے کھڈ میں ہم گرے ہوئے ہوں گے. انبیاء جو تھے انسان تھے, نیک تھے نا, فرشتے ان کی خدمت کو اترتے تھے, ٹھیک ہے نا, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. تو یہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو یا انسان کو فرشتوں پر فوقیت کس بنیاد پہ ہوئی؟ علم کی بنیاد پہ. اور علم بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا حضرت آدم کو نہیں تھا, نہیں, بلکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کا جو علم ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی دین ہے, اللہ تعالی نے مجھے عطا کی, علامہ آدم الاسماء, اللہ نے یہ سارا علم دیا ہے, میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا اپنا کمال ہے, اوتیتو علی علم من عندی, یہ سارا کچھ ہے میرا اپنا کمال ہے, میرا اپنا نالج تھا, اپنی صلاحیت تھی جس کی بنیاد پہ یہ ساری دولت مجھے ملی ہے, جیسے قارون کہتا تھا. نہ, مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. تو ایک تو یہ ہے. اب دوسرا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہمارے بابا آدم کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ واسطے فرشتوں کے, اسجدوا, تم سجدہ کرو, لِآدَمَ آدم کو, فَسَجَدُوا, تو انہوں نے سجدہ کیا, إِلَّا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کیا, واستکبر, اور تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے پیدا کرنا چاہا تو یہ ساری سٹوری قرآن مجید میں آگے آ رہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو جو ہی میں اس میں روح پھونکوں تو یہ حرکت کرنے لگ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, اس کو سجدہ کرنا ہے. سجدہ یہی ہوتا ہے, انسان اپنے ماتھے کو اور اپنی ناک کو اور اپنے دو ہاتھوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھ دے اور جھک جائے کسی کے آگے. اللہ کا حکم تھا تو اللہ تعالی نے اجازت دی تھی, تو اس لیے اب اس شریعت میں اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دے رکھی کہ ہم کسی کو سجدہ کریں سوائے اللہ کے. وہاں بھی حکم کی پابندی تھی تب بھی حضرت آدم تھے, یہاں بھی حکم کی پابندی کریں گے تو ہم آدم رہیں گے ورنہ شیطان بن جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے, فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے, تو سب فرشتے جھک گئے. جو ہی آدم کے اندر روح اللہ نے پھونکی تو فرشتے جھک گئے, سجدہ کیا انہوں نے. یہ سجدہ تعظیم ہے, سجدہ عبادت نہیں ہے. تعظیم کا مطلب کہ دوسروں کو ہم ذرا ویلیو دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ویلیو دی ہے تو ہم بھی دیتے ہیں اس کے حکم کے مطابق. تو سب نے سجدہ کیا، کوئی پیچھے نہیں رہا فرشتہ. سجدو کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک دفعہ ہی کیا، اکٹھے کیا. جو ہی اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں جھک گئے. یہ نہیں کہ گروپس میں کر آؤ، پہلے یہ کر لیں بعد میں ہم کریں گے، نہ، سب نے اکٹھا کیا اور کوئی پیچھے نہیں رہا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے جن تھا، اس جن کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے بھی سجدہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما منعک اذ امرتک، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ رک گیا. ابا، اس نے انکار کیا، کہتا میں نہیں کروں گا. اور پھر اللہ کے حکم کے آگے واستکبر، وہ بڑا بن بیٹھا. بس یہ دو چیزیں تھیں اس کی، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ انکار ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی لاجک کو پیش کرنا، یہ تکبر ہوتا ہے. اس نے لاجک یہ پیش کی، جیسے پڑھیں گے آپ، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، انا خیر من ہو، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، یہ اس نے کہا. ادھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک کو پیش کیا جا رہا ہے، یا اپنی عقل کو پیش کر رہا ہے، یا اپنی انالوجی کو پیش کر رہا ہے. آگ اور مٹی کا مقابلہ کر رہا ہے نا، اور کہتا ہے آگ زیادہ بہتر ہے بنسبت مٹی کے. دیکھا جائے تو اس کا یہ لاجک ہو یا انالوجی ہو، سب غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ آگ کیا کرتی ہے، آگ میں بھڑکاؤ ہوتا ہے، وہ جوش مارتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آگ جو ہے جو بھی اس میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ کوئی خوبی ہے؟ ہر کوئی اس سے بچتا ہے. اور اس کے مقابلے میں مٹی کو دیکھیں، مٹی کو نرم کریں، آپ اس میں ایک بیج ڈالیں، وہ مٹی اس کو بڑے پیار اور محبت سے اپنے اندر سموتی ہے، پھر اس کو مارتی نہیں ہے بلکہ اس کو اندر ہی اندر فیڈ کرتی رہتی ہے. وہ بیج جو ہے وہ جب باہر نکلتا ہے اپنی کونپل لے کے اور پھر بڑھتا ہے تو اس کی جڑ زمین کے اندر، زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے، اس کو اور مضبوطی سے پکڑتی ہے. اور پھر یہی پودا جب باہر نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، تو اس کا سایہ، اس کے پتے، اس کا پھل حضرت انسان کے لیے مفید ہے. تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، آگ یا مٹی؟ یہ اس کی لاجک تھی، اس کی انالوجی تھی، قیاس تھا. تو اصول یہ بتایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی قیاس ہو تو قیاس کو آپ چھوڑ دیجئے. ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنی لاجک، کوئی منطق، کوئی ایسی چیز کہ بھائی عقل کو یہ بھاتی ہے، وہ پیش نہیں کرنی چاہیے. اس کا نام ہوتا ہے انکار اور اس کا نام ہوتا ہے تکبر. تو جو یہ دونوں کاموں میں ایک کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ جتنا کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر ہے وہ کافر. جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہے. وہ پڑھیں گے آپ کس طرح ڈائلاگ کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے، کہ دیکھنا پھر اللہ بندوں کو ایسا خوار کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، تیرے بندے نہیں رہیں گے. وہ مانتا ہے اللہ کو. اب یہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا موحد تھا. اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں ابلیس تو بڑا موحد تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا. وہ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کے حکم کو ماننا بھی پڑتا ہے. جب تک آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے پھر اللہ کو کیا مان رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا بلکہ انکار کیا ہے، اور بڑا بن بیٹھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. میں کیوں مانوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. یہ شیطانی صفت ہوتی ہے. اور فرشتوں کی صفت کیا ہوتی ہے، جو ہی اللہ کا حکم آئے وہاں وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو ایک طرف کر کے بس فوراً جھک پڑتے ہیں، مان لیتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی صفت اگر انسانوں کے اندر آ جائے، یعنی جھک جائیں اللہ کے حکم کے آگے، تو ان کا بڑا مقام ہے. اور اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، مخالفت کریں، تو پھر یہ شیطان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصول نکل رہا ہے نا. تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. اب آدم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کی بیوی پیدا کر دی، اما حوا. اما حوا یہ ہماری والدہ ہے. آدم علیہ الصلات والتسلیم کی جو پسلی کی ہڈی ہے، اس کی نوک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ پسلی کی ہڈی ذرا ٹیڑھی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا، عورت کو کہتے ہیں تم ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو، اس لیے ٹیڑھی رہو گی. ہمارے مرد ہیں جاہل، وہ اس قسم کے تانے عورتوں کو دیتے ہیں. یہ جائز ہے اس طرح کہنا؟ مگر لوگ کہتے ہیں یہ جی عورت ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، انہیں ٹیڑھا ہی رہنا ہے. وہ ایک بڑی سیانی خاتون تھی، اس نے کہا یہ بتائیے ٹیڑھی ہڈی تھی کس کی؟ بس یہ جواب ہے اس کا. وہ بھی انسان ہے آخر، اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے نا. تو اینی ہاؤ، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں. تو آدم علیہ السلام کو کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی یہ حوا جو ہیں، کیا کرو؟ تم دونوں جنت میں رہو. یہاں زوج کا لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم انسانوں کی ابتدا. اب یہاں سے آپ سوچ لیں، یہ پتھروں کے دور کی بات ہے، پتھروں کے دور کا انسان جس طرح ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جی وحشی تھا، اس کو نہ ماں کا پتا تھا، نہ بیٹی کا پتا تھا، نہ بہن کا پتا تھا، نہ بیوی کا پتا تھا، یہی کہا جاتا ہے نا. یہاں دیکھیے، یہ ہے وہ ہماری انسانی شرف، اس کی عزت اور احترام، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری تاریخ بڑی اچھی ہے، مگر انسانی ذہن، سو کالڈ ذہن، جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اور ہماری انسانی تاریخ کا جب مطالعہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بڑا بھیانک بنا کے پیش کرتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو کیا مطلب؟ انسانوں کا آغاز جو ہے وہ ایک جائز طریقے سے ہوا ہے. میاں بیوی تھے، ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ایک جائز اولاد ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام، دونوں میاں بیوی، اما حوا اور آدم، جنت میں رہ رہے ہیں، وہاں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہیں، کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں تھے وہ کہ عیش کرو. اور پھر اس کے بعد ان سے نسل چلتی ہے، ایک جائز نسل ہے جس کا حسب نسب ٹھیک ہے، جس پہ کوئی بٹا نہیں لگا سکتا. تو اس لیے ابتدا جو ہے ہماری وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اسکن انت وزوجک. اور پھر یاد رکھیے، اکیلا انسان کسی باغ میں رہے تو اس کے لیے وہ باغ باغ نہیں ہوتا، جب تک کہ اس باغ میں اس کے لیے اس کی بیوی نہ ہو. گھر اکیلا کاٹتا ہے جوان آدمی کو، اکیلا گھر ہو اس کو کاٹتا ہے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اپنی بیوی اپنے گھر میں نہ لائے، تب جا کے وہ گھر جنت لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹس ہیں جو دین ہمیں دے رہا ہے. اور پھر یہ فرمایا، وکلا منہا رغدن، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، یعنی اس باغ میں سے، رغدن، فراغت سے، کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، خوب کھاؤ. رغدن کا مطلب یہ کہ جو کھاؤ گے کبھی بیمار بھی نہیں ہوگے، ہضم ہو جائے گا. اور جو کھانا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہیں نہیں روکا جائے گا کہ بھئی یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. ہائی سوشی تما، جہاں سے تم دونوں چھاؤ. اتنی آزادی، یہ جنت ہوتی ہے. اور یہی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے نیک لوگوں کے لیے، جہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، آزادی ہوگی، ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ الفاظ ہیں کہ اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما. پھر فرمایا، ولا تقربا، بس اور نہ تم قریب جانا دونوں، ہادی شجرت، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں سے. اب پوری آزادی دے دی. اب اس آزادی میں تھوڑا سا اگر ٹیسٹ ہو جائے تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے نا کیسا ہے. یعنی میں مسجد کی چار دیواری میں بیٹھوں میں تو کہتا ہوں میں بڑا نیک ہوں، یا اللہ اللہ کر رہا ہوں، ذرا باہر نکلو نا، جو باہر فتنے اور فساد ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، وہاں تم اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھتے ہو؟ اصل مسئلہ تو وہ ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں جناب اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں صبح و شام، بس مجھے اللہ نے موقع دیا ہے. لیکن ذرا باہر نکل کے جو گناہ گارانہ کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے انسان کتنا بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا. تو یہاں بھی یہی ہوا، کہا یہ جنت ہے اس میں رہو، بس یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا اس کا پھل نہیں کھانا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر تم قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالموں سے مراد کیا؟ اللہ کے نافرمان. یعنی شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کو کہا تم کافر ہو. یہاں یہ کہا تم مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، مگر میرے حکم کی جب نافرمانی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا کافر ہو جاؤ گے. وہ مانتے ہیں دل سے،